نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة انعام کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورة مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید سے متعلق اصول بیان فرمائے ہیں، اور یقیناً چونکہ اللہ رب العزت تعریف کے قابل ہیں اس لیے سورت کو شروع بھی کیا الحمدللہ سے، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنیاں بنائیں. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا ذکر فرمایا. ایک شخص اس بات کا مدعی تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ایک کتاب لکھی ہوئی آسمان سے آ جائے اور پھر میں اس کو چھو کر ہاتھ سے دیکھ لوں تو پھر بھی ممکن ہے کہ میں انکار کر دوں، یعنی میں مسلمان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مختلف دعوے، مختلف معجزے طلب کرتے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات تو خود بخود دکھا دیے تھے بغیر طلب کیے ہوئے، لیکن بعض معجزے وہ تھے جو وہ خود طلب کرتے تھے. اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قوم جب کسی نبی سے معجزے طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس معجزے کو دکھا دے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر عذاب آ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو وہ منہ سے مانگتے تھے ان معجزوں کو نہیں دکھایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تباہی ان کا مقدر بن جائے. تو ان میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ، اور یہ صاحب کہتے تھے کہ اگر ہم پر کوئی ایسی کتاب نازل ہو جو دو جلدوں میں ہو پھر میں اس کو چھو کر دیکھ لوں اپنے ہاتھ سے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اللہ تعالیٰ اگر ایسی کتاب نازل بھی کرتے ہیں تو شاید یہ لوگ ماننے والے نہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی صاحب جنہوں نے یہ بات کہی تھی بعد میں مسلمان ہوئے اور غزوہ طائف میں پھر شہید ہوئے. ایک اور چیز یہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ایک وہ شخص جو ہمیں میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ بڑھا بلا پلا بڑھا اور ہمیں ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا ہی انسان ہے، تو وہ فرشتہ کیسے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا یہ ایک اعتراض تھا ان کا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، ہم پر اگر کوئی نازل ہوتا تو فرشتہ نازل ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر فرشتے کو ہم نازل کرتے تو تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ پھر مہلت نہیں دی جاتی. اب دو ہی صورتیں تھیں کہ وہ فرشتہ یا تو اپنی اصل حالت میں آتا یا انسانوں کی صورت میں آتا. اگر اپنی اصل حالت میں آتا تو انسان دیکھنے کی تاب نہیں لاتا اس کی، یقیناً جب انسان ان کو دیکھتا تو وہ اس کا پتہ پانی ہو جاتا، دل پھٹ جاتا اس کا. اور اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو اعتراض اپنی جگہ برقرار رہتا. اس کو اللہ نے فرمایا کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو اس کو انسان بنا کر بھیجتے. جیسے کہ جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں غالب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، بہرحال انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھیجیں، کسی نبی کو اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ اپنی اصل حالت میں آتا اس کی تم تاب نہیں لا سکتے، اور اگر وہ انسان بن کے آتا تو اعتراض تمہارا باقی رہتا. پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی توحید خالص کا ذکر فرمایا، جو فرمایا کہ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کو خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اس چیز پر قادر ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر ہر طرح کا تصرف رکھ سکتے ہیں، ہر طرح کا اختیار ہے اللہ رب العزت کو. وہ الحکیم الخبیر، آگے اگلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ یعنی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ بیٹوں کے بارے میں تو انہیں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مزید ایک اور بات بیان فرمائی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم یہ کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا دنیا میں، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے شریک کہاں چلے گئے، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو اللہ تم مانتے تھے اور معبود اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں گئے شریک. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. تو یہ اس وقت میدان حشر میں یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، اور قسم کھا کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم میں ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تم دیکھو کیسے جھوٹ بولتے. عجیب بات ہے کہ قبر کے اندر جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، اس وقت یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، لیکن میدان حشر میں قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر قبر میں یہ جھوٹ بولیں تو سارے معاملے گڑبڑ ہو جائیں، اس لیے کہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے. فرشتے تو اگر ان کو صحیح جواب دیا جائے گا تو اس کے مطابق وہ کارروائی کریں گے، اگر کوئی جواب صحیح دے گا تو اس صحیح جواب کی وجہ سے اس کے لیے وہ راحتیں یا تکلیفیں، اگر غلط جواب دے گا تو تکلیفیں آئیں گی. تو چونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ قبر میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ تمہارا دین، تم کس دین پر تھے، اور تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ اگر وہاں پر جھوٹ بولنا چاہا اور جھوٹ بول سکتا کوئی شخص تو پھر ایسی صورت میں سارا نظام ہی خراب ہو جاتا. لیکن یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، تو وہاں چونکہ ان کا جھوٹ چل نہیں سکتا، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے ان کو اجازت ہوگی کھلے طور پر کہ جھوٹ بولنا چاہیں تو بولیں. البتہ اللہ تعالیٰ بعد میں پھر یہ کریں گے کہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. اور پھر جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے پیروں پر، یعنی جسم کا سب حصہ بولے گا، زبان بند ہو جائے گی، پھر زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، ہر حصہ، کھال بولے گی، سب چیزیں بولیں گی، لیکن انسان کی زبان خاموش. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے البتہ. تو اللہ کے سامنے پھر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیں گے، جب یہ جھوٹ بول لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا بھائی، اب تم جو جسم کے تمہارے حصے ہیں وہ خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت پھر یہ کہیں گے افسوس کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا اور آج تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو بہرحال یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے رسول بھیجے قوموں کی طرف اور پھر ان پر تکلیفیں بھی بھیجی، راحتیں بھی بھیجی. تکلیفیں اس لیے بھیجی کہ تاکہ انہیں جب تکلیف پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کریں. انسان جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو، یعنی معافی تلافی پر آ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے فَلَوْلَا إِذَّاهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولیکن قصد قلوبهم، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ روتے گڑگڑاتے عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے دکھایا. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب یہ عذاب ان پر بھیجا گیا اللہ کی طرف پھر بھی رجوع نہیں کیا، تو اللہ نے یہ کیا کہ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اللہ نے ان پر خوشحالی کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ خوب خوش ہو گئے ان خوشیوں کے ساتھ جو کچھ دیے گئے تھے. اخذناہم بغتتن، تو اللہ نے اچانک ان کی دور کھینچ لی. اس سے پتا چلا کہ انسان اگر راحت میں ہو تب بھی ڈرتے رہنا چاہیے، تنگی تکلیف میں ہو تب بھی ڈرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہو. بعض دفعہ امتحان تنگی اور سختی میں ہوتا ہے، بعض اوقات راحت میں امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان پر کشادگی کے دروازے کھول دیے، لیکن جب یہ مست ہو گئے ان خوشیوں میں اور اللہ کو بھول گئے تو فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کی جڑیں ہی کاٹ ڈالی، یعنی ایسا عذاب بھیجا ان پر کہ جتنی ظالم قومیں تھیں ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جڑ کٹ گئی. اور آگے فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی ظالم قوم پر عذاب آئے اور وہ تباہ ہو جائیں تو جو باقی رہنے والے لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا دنیا سے نیست و نابود ہو جانا باقی بچنے والوں کے لیے عبرت کا سامان. آگے اللہ رب العزت نے ایک اور اعتراض کافروں کا نقل کیا ہے. میں نے بتایا نا کہ شروع میں کہ سورت توحید پر مشتمل ہے زیادہ تر. مختلف اعتراضات وہ کرتے تھے، ایک اعتراض تو یہ تھا تو کہ یہ اللہ کے خزانے ان کے پاس کیوں نہیں، اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پاس اللہ کے خزانے ہوتے، لوگوں کو لٹاتے، لوگوں کو دیتے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ غیب کی باتیں ہمیں بتا دیتے، جو باتیں مضر ہیں وہ بتا دیتے تاکہ ہم اس سے بچ جاتے، جو ہمارے نفع کی باتیں ہیں وہ ہمیں بتا دیتے تاکہ ہم اسے حاصل کر لیتے. اور تیسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے ہمارے جیسا، فرشتہ کیوں نہیں. تو یہ تین اعتراضات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب بھی عطا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب خزانوں سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ بھی، چاہے مال و دولت ہو یا اور کوئی چیز، خزانے کی تعریف مختلف چیزوں پر آتی ہے، تو اس سے مراد ہے ہر قسم کے خزانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. بھائی جواب تو میں تب دوں جب میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جب میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو تم مجھ سے ہی جواب کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے، بڑا معمولی فرق ہے غیب کی خبروں میں اور غیب جاننے میں، دونوں میں بڑا فرق ہے معمولی، لوگ عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت سی باتوں پر مطلع فرمایا. دنیا میں سب سے زیادہ اگر غیب پر مطلع فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. لیکن ایک یہ ہے کہ خود بخود علم ہونا بتائے بغیر، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ علم غیب کہلاتا ہے. تو علم غیب تو کسی کو نہیں ہے، لیکن جو غیب کی خبریں ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام کو ہی بتلائی ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو بھی اس پہ مطلع فرما سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے زیادہ مطلع فرمایا. تو اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب کی خبریں عطا فرمائی. البتہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس طرح کا علم اللہ کو حاصل ہے غیب کا، ویسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھا، اس لیے کہ پھر نبی میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی بعض اوقات اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی، نہ بات کرنے کی، ایک مہینے تک کی قسم کھا لی، صرف اس لیے کہ انہوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا. اور بعض اوقات اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو بہتان باندھا کا، اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا آپ ناراض ہوئے، یعنی کچھ عرصے ناراضگی رہی، اور بعد میں جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا. تو یقیناً ایسا علم کہ جو اللہ رب، جیسا کہ علم اللہ رب العزت کو ہے، ایسا علم کسی کو بھی حاصل نہیں. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جتنا غیب پر اطلاع کرنا چاہیں، مطلع کرنا چاہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی باتیں بتلائیں. یہاں اسی لیے ولا عالم الغیب کہا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی تینوں باتوں کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. جب دعویٰ نہیں کیا تو تم اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم ایسا کیوں نہیں کہتے اور ویسا کیوں نہیں کہتے. اور آگے فرما دیے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں، جو وہی آتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈر رکھتے ہیں. بعض لوگ تو وہ تھے کہ جو ڈرتے ہی نہیں, بعض وہ ہیں کہ جو تھوڑا بہت ڈرتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو بہت زیادہ ڈر اللہ سے رکھتے ہیں. تو انذر بالذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے جمع ہونا ہے میدان حشر میں, اور اس کے پاس پھر نہ کوئی ولی ہوگا نہ شفیع کوئی سفارشی. لعلہم یتقون, شاید وہ ڈر جائیں. اور آگے ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ سے ایک اور چیز کو بیان کیا ہے. یہ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم جمع تو ہونا چاہتے ہیں, نبی کے پاس آنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے نبی کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر جو ہمارے غلام رہے ہیں یا جن کو ہم نے آزاد کیا ہے, یا دنیاوی اعتبار سے بہت ہی پسماندہ قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں بڑی شرم آتی ہے, آر آتی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حضرات سے کہہ دیجئے تو اپنے محبین ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, کہ یہ اس وقت ہٹ جایا کریں تاکہ یہ کافر اس وقت آ جایا کریں, ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں. لیکن اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرما دیا کہ ہرگز نہیں. ان غریب لوگوں کو جن میں بلال حبشی تھے, صہیب رومی تھے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دیگر اجل, لیکن غریب صحابہ کرام تھے جن میں بعض غلام تھے اور بعض جو ہے بہت ہی پسماندہ قسم کے لوگ تھے, لیکن دین کے سچے طالب تھے. اللہ نے منع فرما دیا کہ ہرگز ان کو اپنے پاس سے نبی مت ہٹائیے. وہ آتے ہیں آئیں, نہیں آتے تو ان کی مرضی. آپ کی طرف سے جس طرح بارش جب برستی ہے تو وہ زمین پر برستی ہے, اب اس میں چاہے کھیت کسی مسلمان کا ہو کسی ہندو کا ہو, بارش کا کام برسنا ہے. اب زمین کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اگانے کی. بعض زمین ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے ان کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ شور پیدا ہو جاتا ہے, اور بعض زمین ایسی ہیں کہ جیسے ہی پانی لگتا ہے بارش کا فوراً اپنی زرخیزی وہ نکال دیتی ہیں. تو اس لیے آپ تو بات کر رہے ہیں دین کی, بیان کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, اب ان کی مرضی ہے اس کو قبول کریں یا نہ کریں. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ ذکر بھی اللہ کی محبت میں کرتے ہیں, اللہ کی رضا کی تلاش میں کرتے ہیں, دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرتے. تو دیکھیے یہاں پر اس کو فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیے جو صبح و شام اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے آپ کو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. ان کا حساب آپ کی ذمہ نہیں, اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے کافر, آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ کیوں ایمان نہیں لائے. وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم, اور نہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو فتکون من الظالمین, پھر ظالموں میں سے آپ کا شمار ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہٹانا ہی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ یہ فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ رائے دے چکے تھے کہ ایسے لوگ اگر ہٹ جائیں کچھ دیر کے لیے, تو اب وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے فوراً توبہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کرم فرمایا اور فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. یعنی وہ بھی گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. انہوں نے ایک رائے دے دی, اس میں ان کی جو نیت تھی وہ اچھی تھی. ان کا مقصد یہی تھا کہ کافر ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, لیکن اللہ کے علم میں تو ہے کہ ایمان ہرگز نہیں لاتے وہ. تو انہوں نے اپنی رائے دی, اس لیے اب وہ شرمندہ نہ ہو. جب تمہارے پاس اہل ایمان آئے ہماری آیتوں کے ساتھ تو آپ کہہ دیجئے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسی الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت لکھ لی ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے اس کے غضب پر. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رحمت تقسیم کی تو ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں تقسیم کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کو اولاد سے محبت, ماں کو بیٹے سے محبت, شوہر کو بیوی سے محبت, یہ جتنی محبتیں ہیں یہ ایک حصہ ہے صرف, اور اللہ کے پاس 99 حصے ہیں. اب آپ انداز لگائیے کہ اللہ کی محبت کس درجے کی ہوگی. ایک حصہ کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات مائیں خودکشی کر لیتی ہیں، اپنی جان ہار دیتی ہیں اور چھلانگیں لگا دیتی ہیں، پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہیں، اگر خدا نہ کرے ان کا بیٹا مر جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ صرف ایک درجے محبت کا اثر ہے جو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. تو 99 حصے جس کے پاس رحمت ہوگی اس کی محبت کس درجے کی ہوگی، آپ سوچے تو صحیح. تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے اس کے غضب پر، اس لیے فرمایا کہ لوگ جو ہے مایوس نہ ہوں، میری رحمت بہت ہی غالب ہے میرے غضب پر. اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. اگر کوئی شخص کوئی عمل کر لے، برا عمل، بجہالتن، ناواقفیت کی بنا پر، اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ بھئی اگر کوئی جانتے بوجھتے کر لے تو خدا نہ کرے. بات یہ کہ جہالت یہاں جہل نہیں کہا بلکہ جہالت کا لفظ کہا ہے. عام طور پر انسان سے غلطی ہوتی ہے جہالت کی بنا پہ. بعض اوقات انسان پر کوئی چیز ایسی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے بھی وہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے برا عمل کر لے اپنی جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإنه غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم. یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشخبری ہمیں دی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے. اس سے پتا چلا کہ برے عمل کے بعد دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ توبہ کرے، یعنی ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور دوسری یہ کہ واصلح، اپنے عمل کی اصلاح بھی کرے. اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں پڑھنے کی اصلاح کرے. بعض لوگ یہاں بڑی جہالت کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب دو رکعت صلاۃ جو ہے وہ پڑھ لو، قضا، دو رکعت صلاۃ قضا پڑھ لو، بس سوالہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو کوشش کرے کہ جتنے سالوں کی قضا رہ گئی ہے ان نمازوں کو دہرانے کی فکر کرے، ان کی ترتیب بنائے، روزے رہ گئے تو روزے رکھنے کی فکر کرے، زکاتیں رہ گئی تو زکات ادا کرنے کی فکر کرے، کسی کا مال ہم نے کھا لیا ہے ناجائز تو اس کا مال ادا کرنے کی فکر کریں. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مثلا کسی کا مال ہم نے کھا لیا، یا ہمیں اب پتہ نہیں ہے وہ شخص مر گیا، یا اس کا علم نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا، تو شریعت نے پھر بھی ہمارے لیے اس کے لیے راستہ رکھا ہے. ایک تو یہ کہ جتنا مال ہے اس مال کو صدقہ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں. تو بہرحال راستہ موجود ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو یہ ضروری چیز ہے کہ صرف اتنے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر زندگی موجود ہے، صحت موجود ہے، تو جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کا ازالہ کرے، کوشش کرے کہ ان کا ازالہ ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے، یعنی معاملات ٹھیک ہو جائیں. فإنه غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، یعنی معاف کرنے والے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی چابیاں ہیں. چابیاں خزانے کی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. کیا بات ہے، اوپر اٹھا کے دوبارہ دیکھیں، دوبارہ صحیح کر نکال کے لگائیں دوبارہ. تو غیب کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس. وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر، بر اور بحر میں، یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور کوئی پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے، یعنی ایک ایک پتہ بھی اگر گر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ولا حبة في ظلمات الارض، اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کسی بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبين، کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، سب کا سب کتاب مبین میں موجود، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ علم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا علم غیب صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین جملہ وہ ہے کہ کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو بلند و بالا ہیں، سب سے زیادہ اونچی ذات ہے، سب سے زیادہ جس کا علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اللہ رب العزت بہرحال بلند تر ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہیں. جس طرح اللہ رب العزت عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، عذاب نہ دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ نے بہت سے وجوہ کی بنا پر عذاب کو روکا وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے لوگوں سے کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے بر اور بحر کے اندھیروں میں. تدعونہ تضرعاً وخفیہ، جب تم چھپ چھپ کے اس کو پکارتے ہو. لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اور اللہ سے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم بڑے شکر کرنے والے ہیں. بعض اوقات کشتی جو ہے گرداب میں پھنس جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اندھیروں میں انسان گر جاتا ہے، اب وہاں بس وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، اگر تو نے بچا لیا تو ہم ہمیشہ تیرا شکر ادا کریں گے. اللہ فرما رہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں ہر تنگی سے، تکلیف سے، پریشانی سے، لیکن تم پھر اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر تم کہتے ہو فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے، او من تحت ارجلكم، یا نیچے سے، او یلبسکم شیعہ، یا تمہارے آپس میں جھگڑے اور فساد ڈال دے جو تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے. ویذیق بعضکم بعض، بات یہ ہے کہ عذاب کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا آسمان سے اوپر سے آئے، یا نیچے سے آئے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کو انسان قتل کرنا شروع کر دے. تو یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں. اللہ رب العزت قادر ہیں، اللہ نے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر اس قسم کے عذاب بھیجے بھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں قسم کے عذاب آئے، آسمان سے بارش بھی اور زمین سے جو ہے وہ پانی ابلنا بھی شروع ہوا. تو گویا اوپر سے بھی عذاب آیا، نیچے سے بھی. بعض قوموں پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، یہ بھی اوپر سے عذاب بھیجا. بعض قوموں پر آگ کی بارش کی اللہ نے، بعض قوموں پر گرم ہوا کا طوفان بھیج دیا جس سے لوگ مر گئے، اور اسی طریقے سے بعض قوموں پر جو ہے ٹڈیاں، مینڈک اور دوسری چیزوں کا عذاب بھیجا جو سب اوپر کا عذاب کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد تمہارے حکمران بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم مسلط کر دے جو تمہاری بات نہ سنے اور ان کے کانوں پر تو جو تک نہ رہیں گے تمہاری تکلیفوں پر، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو بعض اوقات ایسے حکمران جب مسلط ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا عذاب. اسی طریقے سے نیچے کے عذاب سے مراد ہے تمہاری اولاد، تمہارے عمال، تمہارے جو خدمتگار، تمہارے نوکر چاکر تمہاری بات نہ سنے، تمہارے مال میں خیانت کرے، تمہیں دھوکہ دیں، تو یہ سب نیچے کا عذاب ہے. اولاد بعض اوقات بات نہیں مانتی، والدین پریشان ہوتے ہیں، تو یہ سب یہ نیچے کے عذاب ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم، یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور قروب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں یا دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں. اس لیے جب تم نافرمانیاں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مسلط کر دیتے ہیں جو تمہارے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگ جاؤ، اور حکمرانوں کو گالیاں مت دو بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دو. جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہارے حکمرانوں کو ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ ان کے قلوب میرے ہاتھوں میں ہیں. پھر میں تم پر ایسے حکمرانوں کو لے آؤں گا جو تمہاری بات سنیں گے، تم پر رحم کریں گے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ بعض اوقات جو حکمران ہوتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات عذاب کی شکل ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بعض جماعتیں آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد، اب مسلمان ہیں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس قسم کے جو مختلف فرقے ہیں پیدا ہو گئے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، حتیٰ کہ اس قسم کی لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو گئے کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں. کہیں لسانی جھگڑے ہیں کہ بھئی یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ کابلی ہے، یہ افغانی ہے، یہ کچھ اور ہے. یہ سارے عذاب ہیں اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن مجید ہے جو اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن مجید, اس کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آپس میں تفرقہ مت ڈالو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اللہ کی اس نعمت کے یاد کرو. اس کنتم اعدان, جب تم دشمن تھے آپس میں. فالف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے قلوب کو آپس میں جوڑ دیا, الفت پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ جب قبیلے آپس میں لڑائیاں کرتے تھے, قبیلہ بنو خزرج, اوس, خزرج, دوسرے قبیلے, معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں, سو سو سال تک لڑائی ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان تمام لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک بنا دیا. آج افسوس کہ وہی جاہلیت اخرا جو ہے وہ دوبارہ سے ہم میں عود کر آئی, اور پھر سے وہی لڑائی اور جھگڑے اور اس بات کا فتنہ فساد کہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا, اس نے میری جو ہے وہ رزق کھا لیا, اس نے میری وہ. حالانکہ ہمارا اگر ایمان ہو کہ کوئی کسی کا رزق کھا نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی لقمہ ہمارے لیے لکھا ہوا اور اٹھا کے دوسرا کھا لے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو دانا, جو لقمہ اللہ نے ہمیں لکھا, ہمارے لیے لکھا ہے, اسے کوئی کھا ہی نہیں سکتا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک واقعہ کہ ایک شخص کھا رہا تھا چاول, اور چاول کا دانا ناک میں پھنس گیا. بڑی کوشش کی کہ چھینک آ جائے, چاول کا دانا نکل جائے, لیکن نہیں نکلا. اس کو, اس بیچارے کو سفر تھا, بعد میں سفر پہ چلا گیا کہیں, اور کسی جگہ بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ اچانک چھینک آئی اور چاول کا دانا نکل کے اس کے سامنے دور جا کے گرا. وہاں سے کبوتر آیا, اٹھا کے لے کے چلا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے دانے پر مہر لگی ہوئی ہے, یہ کس نے کھانا ہے؟ ہمارا جب ایمان اللہ پر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی فرمائیں گے. تو بہرحال ہمیں آپس کے اختلافات سے بچنا چاہیے, افتراق سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑا بھی کرنا چاہے تو آپ اس سے کہہ دیجیے کہ بھائی میں بحث میں باعث میں نہیں پڑتا, تم جس مسلک پر ہو, جس طریقے پر ہو, ٹھیک ہے رہو, ہم تمہیں نہ چھیڑتے ہیں اور نہ تم سے الجھتے ہیں. میں جس طریقے پر ہوں الحمدللہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں. اور آدمی کے پاس علم ہو تو دوسرے تک بات پہنچا دے, لیکن علم نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا نہ کرے اور جھگڑا اور مجادلہ نہ کرے, اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اپنی قدرت کاملہ کا ذکر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی اللہ نے اس طرح سے کیا کہ ان کے والد جو آزر بت پرست تھے, اس معاملے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا, لیکن بعض لوگ جو تھے وہ آتش پرست بھی تھے, نجوم پرست بھی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ بھئی تم کوئی جو ہے وہ سورج کو پوچھتا ہے, کوئی ستارے کو پوچھتا ہے, مختلف خدا بنا رکھے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, رات کے وقت ایک ستارے کو دیکھا کہ وہ چمک دمک رکھتا تھا. قال ھذا ربی, تو جو لوگ ان کے پاس سے کہنے لگے بھئی یہ میرا رب ہے, یعنی تم بھی کہتے ہو کہ بھئی ستارہ ہم اس کو پوچھتے ہیں, نجوم پرستی اس کو کہتے ہیں, تو یہ ستارہ تو یہ میرا رب ہے, چلو دیکھتے انتظار کر لیتے ہیں. فلما فلا, جب وہ ستارہ غائب ہو گیا, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بڑا گمراہ ہو جاتا, یعنی میں بھی تمہاری طرح اس کو رب مان لیتا. فلما رأى القمر, پھر جب چاند کو دیکھا, ستارے کے بعد دیکھا ایک چاند بڑا چمکتا ہوا نکل آیا, قال ھذا ربي, کہا کہ تمہارے نظریے میں, تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پہلے فلما فلا قال لا احب الافلین, کہا جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو غائب ہو جائے, جس کی حالت تبدیل ہو جائے, وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب چاند غائب ہو گیا تو فرمایا کہ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس, پھر جب دن نکل آیا تو دیکھا سورج نکل آیا, باضغتن چمکتا ہوا, سورج جو چمکتا ہے یقیناً ساری دنیا کی لائٹیں اس کے سامنے بیکار. قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ بڑا ہے, شاید یہ میرا رب ہو, یعنی تمہاری نظر میں یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما فلت, جب وہ بھی شام کو غروب ہو گیا, قال یا قوم انی بری مما تشرکون, اے میری قوم میں بری ہوں جس اس شرک سے جو تم کرتے ہو. ان سے لڑے نہیں, جھگڑے نہیں, بلکہ انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ بھئی میں ایسے کو رب کیسے مان سکتا ہوں جو چھپ جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے. رب تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے اور میں اس شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اپنا چہرہ اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی حق کو واضح فرما دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق دیں، اور جتنے برے کام ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.